الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے حقیقت انسان پر بات ہوئی تھی, معرفت نفس اور تزکیہ نفس. آج جو ہے تاریخ انسان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلے تو یہ کہ تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کا آغاز انسان کے آغاز کے ساتھ ہوا, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود انسانی تاریخ کو بیان کیا. اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء بھیجے گئے اور قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا اور کون لوگ کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے. تو انبیاء اور ان سے وابستہ قوموں کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے. پھر یہ کہ تاریخ انسان جو ہے یہ انسان کی ایک ایسی یادداشت ہے, ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہے. اور تاریخ کا مطالعہ کیوں کیا جائے, اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے. چند باتیں یہ ہیں کہ تاریخ لوگوں کو اور معاشروں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یہ معاشرہ ایسا کیوں ہے, اس کے لوگ اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں, اس کا ایک بڑا گہرا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے. اسی طرح تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہے جیسا کہ وہ ہے, وہ کیا حالات آئے جس کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگوں کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا. اسی طرح لوگ اگر تاریخ سے مدد لیں تو وہ ماضی کی غلطیوں کو حال میں دہرانے سے بچ سکتے ہیں. تاریخ ایک بہت بڑا سبق ہے, اگر اسے صحیح طرح پڑھا جائے تو آئندہ ان غلطیوں کو دہرانے سے آدمی بچ جاتا ہے, قومیں بچ جاتی ہیں. پھر مزید یہ کہ زندگی کی کامیاب منصوبہ بندی کے لیے بھی تاریخ سے بہتر رہنما کوئی نہیں ہے. آدمی یا تو خود غلطیاں کرتا ہے, گڑھے میں گرتا ہے, پریشانیاں اٹھاتا ہے, اس سے علم حاصل ہوتا ہے, تجربہ حاصل ہوتا ہے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے احوال ان کی تاریخ سے سبق لے لے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے جن میں وہ مبتلا ہوئے. پھر مزید یہ کہ تاریخ کا مقصد محض داستان گوئی نہیں, بلکہ تاریخ کا مقصد انسانی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے. مزید یہ کہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا جو ہے, آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں کئی انبیاء کا ذکر ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 164 رکھی, وہاں الفاظ ہیں وَرُسُولًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ, اور کئی رسول ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, من قبل جو آپ سے پہلے تھے. وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 78 میں کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ, اے نبی یقیناً ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ, ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا. وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. تو قرآن میں 26 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے, 26, اور ایک رائے یہ ہے کہ 124,000 کم و بیش انبیاء جو ہے وہ زمین پہ بھیجے گئے. ان میں پہلے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کردار کس کا ہے اور برا کردار کس کا ہے. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے, اور ان قصوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں کیا برا حال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سبق کے لیے. اب یہ کہ یوں تو تاریخ بہت لمبی ہے, ہم جو ہے وہ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں, پہلے نبی بھی ہیں, اور ان کے قصے سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا اصل گھر جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، انہیں جنت میں رکھا. ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے. ان دونوں سے کہا جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، بس ایک اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. اب انہیں تجربہ کرایا کہ شیطان ان کا ازلی ابدی دشمن ہے، اور وہ کس طرح وسوسے ڈال کر انسان سے اللہ کی نافرمانی کرا دینے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو وہ جنتی لباس اتر گیا. اور پھر احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور رو رو کے اپنے غم کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ بھی سکھائے کہ اللہ سے غلطی ہونے پہ کیسے معافی مانگی جائے، اور ان کی توبہ بھی قبول کر لی. اور پھر اس تجربے کے بعد جو ہے آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اب دنیا دار الامتحان ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے. گویا اٹس اے جرنی بیک ہوم. اور ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور کامیاب وہ ہے جو دوبارہ اپنے اصل گھر میں واپس لوٹ جائے، یعنی جنت. اور پھر ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور ہمارا گھرانہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور ہمارے گھر میں سے جو بھی جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ باقی گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے، اور سب اس مقام تک پہنچ جائیں گے. تو یہ اصل کامیابی ہے جس کا ہمیں پتہ حضرت آدم علیہ السلام کی پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے. میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کا میں ترجمہ رکھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 38. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب کہ پوچھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتے کہنے لگے کہ آپ اس میں بنانے والے ہیں ایسے لوگوں کو جو فساد مچائیں گے اس میں اور خون بہائیں گے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلی مخلوق جو جسے اختیار دیا گیا کہ اللہ کی چاہیں تو نافرمانی کریں وہ جنات تھے، اور انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے جنات کو بھیجا گیا، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فتنہ، فساد اور خون ایک دوسرے کا انہوں نے کیا. تو اب فرشتوں نے دیکھا اب یہ دوسری با اختیار مخلوق زمین پر بھیجی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ بھی جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نتیجہ فتنہ، فساد اور خون بہا کی صورت میں، خود بہانے کی صورت میں ہوگا. اور پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی ہم کے ساتھ، آپ کا تقدس بیان کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اس طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم و مالا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو اختیار رکھے اللہ کی نافرمانی کرنے کا، پھر بھی اللہ کی فرما برداری کرے. تو ظاہر ہے اس لیے اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اور فرشتوں سے بھی اونچا ہے انسان کو مقام دیا گیا. اسی طرح پھر درمیان میں جو حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن ان کا بڑا مختصر ذکر ہے. اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی، اللہ نے انہیں بڑا بلند مقام دیا. اس کے بعد چھ قوموں کا تسلسل سے ذکر آتا ہے قرآن میں اکثر، سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ شعرا، انہوں اٹھا لیں. تین قومیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہیں، اور تین قومیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں. تو جو پہلے قومیں گزری ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا زمانہ 3900 BC ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 3900 سال پہلے، اور ان کا علاقہ عراق تھا، اور قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی. ان کے پانچ بڑے بڑے بزرگ تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ کوئی ایسے ہی تھوڑی ہیں، بلکہ یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور ان سے مانگو اور ان سے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھو. تو ان کا نام تھا ود اور سواع اور یغوث، یعوق اور نصرہ. تو سورہ نوح آیت نمبر 23 میں ان کا ذکر ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ شرک اور بت پرستی لوگوں میں عام ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر ان سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں، جن میں ان کی تین بیٹے تھے جو ایمان لائے تھے، اور بیوی بھی قوم کے ساتھ تھی، اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا گیا. ایک چوتھا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا اسے بھی چھوڑ دیا گیا، اور پھر ان اہل ایمان کو بھی سوار کر لیا جو 950 برس کی محنت میں ایمان لائے تھے. تو وہ 70-80 لوگ تھے. اور پھر ہر جانور کا ایک جوڑا، مفسرین لکھتے ہیں وہ جانور جو انسان کی ضرورت کے ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اب یہ پانی میں سروائیو نکل سکتے تو ان کا بھی ایک ایک جوڑا رکھ لیا، اور پھر زمین پانی اگلنے لگی، آسمان پانی برسانے لگا، اور پہاڑ جیسی اونچی اونچی موجیں اٹھنے لگیں، اس میں ساری نافرمان قوم ہلاک کر دی گئی. اور یہ اہل ایمان جو ہے یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو اس وقت ارارات سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ترکی میں وہاں پر، اور وہاں سے پھر یہ لوگ اترے ہیں اور یہ نیچے بالکل جنوب میں آ گئے، یعنی احقاف کا علاقہ. قرآن میں ایک سورت بھی ہے سورہ احقاف، اور یہ جو ہے یہاں پر مستطیل ریت کے تیلے تھے، وہاں پر یہ قوم جا کر آباد ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے جو آئندہ نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی تین بیٹوں سے چلی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے سام، آپ نے کہا کہ یہ عرب اور روم اور فارس کے والد ہیں، یعنی ان سے جو نسل چلی وہ ان قوموں میں بدلی. اسی طرح حضرت یافث، یہ ایشیائی قوم کے والد ہیں، تو ان میں یاجوج ماجوج اور ترک اور سالبہ. اسی طرح پھر حضرت حام، آپ نے کہا کہ یہ حبشی قوم کے والد ہیں، ان میں بربر، قبطی، سوڈانی، اور اسی طرح حبشی اور سندھی اور ہندی، یہ ساری قومیں جو ہیں وہ ان سے ہیں. تو جو بھی انسان ہو دنیا میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک سے ہے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آئندہ پھر سارے انسان انہی کی نسل سے. تو احقاف میں آ کر یہ لوگ توحید پر آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لوگوں میں دوبارہ بت پرستی آ گئی. پھر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کئی سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن قوم باز نہیں آئی. تو حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر نکل گئے، اور پھر ان لوگوں پر آندھی کا عذاب آیا. 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی چلی اور نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا. پھر یہ جو ایمان والے لوگ تھے یہ جنوب سے پھر شمال کی طرف چلے گئے، اور مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے جسے ہجر کہتے ہیں. قرآن میں ایک پوری سورت بھی ہے سورہ ہجر، اور یہاں پر یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے، اور یہ قوم ثمود کہلائی. یہ تینوں آپ کے ہیں، قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد، قوم ثمود، یہ ایک ہی نسل ہے. اور قوم ثمود نے بھی آہستہ آہستہ شرک کیا، اللہ نے انہیں بڑی ٹیکنالوجی دی تھی، یہ پہاڑوں کو تراش کے محل بناتے تھے. ابھی بھی مدائن صالح اگر آپ جائیں مدینہ سے اوپر تو وہ آج بھی پہاڑ موجود ہیں جن میں بڑے خوبصورت محل انہوں نے تراش کے بنائے تھے. لیکن اس قوم نے کہا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام آپ کو اس وقت مانیں گے جب پہاڑ سے ہمارے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے اور وہ بچہ بھی جنے. تو ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. چنانچہ اللہ نے آزمائش کی، ایک ہی پانی کا گھاٹ تھا، جب وہ اونٹنی پانی پینے آتی تو سارا پانی پی جاتی. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، ایک دن اللہ کی اونٹنی کی باری تھی، یہ لوگ پانی نہیں لے سکتے تھے، اگلے دن ان کی باری تھی اور اللہ کی اونٹنی نہیں آتی. کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اس نے اونٹنی کے پیر کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں. حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا، اور باقی نافرمانوں پر زلزلہ آیا. پھر قرآن ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے قصے میں ہمارے لیے کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے، انہوں نے یہ ثابت کیا. اور یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا کہ چاند، سورج، ستارے خدا نہیں ہیں، خدا تو وہ ہے جس نے انہیں بنایا. پھر وہ بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی بھی رکھ دی، اسے صحیح سلامت چھوڑ دیا. جب پجاریوں نے پوچھا اور تفتیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا جو ہے وہ سر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے ان کے ساتھ، یا اس بڑے بت سے پوچھو، یہ بالکل صحیح سلامت ہے. انہوں نے کہا تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام اسی کے منتظر تھے، فرمایا کہ تف ہے تم پر، تم انہیں پوچھتے ہو، یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ تمہیں کیا بچائیں گے، یہ کیا تمہیں خیر دیں گے، کیا تمہیں شر سے تمہاری حفاظت کریں گے. تو لوگوں نے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، حالانکہ ان کے دل مان گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ بت کسی کام کے نہیں. لیکن بتوں کا تعصب آیا، ایک الاؤ بنایا آگ کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا. اور حضرت ابراہیم، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام فضا میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو بارش کے فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ بارش برسا دے گا، آگ بجھ جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے تمہیں؟ فرمایا کہ نہیں. کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جو الفاظ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ گویا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور پھر اللہ نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے کہ اب آگ میں میں جل کر بسم ہو جاؤں گا, لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. اور جب قوم رسول کے قتل کے در پر ہو جائے تو رسولوں کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے. اور یہ پھر آپ کہیں کہ عراق سے نکل کر مصر گئے, پہلے تو گئے فلسطین, وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا عمورہ اور صدوم کی بستیاں جو ڈیڈ سی کے قریب ہیں, آج ان کے کھنڈرات وہاں پائے جاتے ہیں, اور خود چلے گئے مصر. اور مصر میں جو بادشاہ تھا, ہیکسوس کنگز کا دور تھا, فرعون سے پہلے کا دور, وہ بادشاہ بہت متاثر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام سے, اور اس بادشاہ نے اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دی, ان کا نام تھا ہاجرہ, اور ان سے پھر پہلی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. اب بڑھاپے کا عالم تھا, 87 برس عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور پہلی اولاد تھی, اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی اس نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اللہ کے گھر کے پاس جو وادی غیر ذی زرعین میں تھی, جہاں نہ کوئی انسان نہ پانی نہ کھانے کو کچھ, اور بالکل ویرانہ, کہ وہاں چھوڑاؤ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے, اور چند دن کا چھوڑنا نہیں تھا, ہمیشہ کے لیے چھوڑنا, اپنی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے پھر ایک اور امتحان لیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہوئے, تو پھر اللہ نے جو ہے حکم دیا, یعنی خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں, اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گیا. اپنے طور پر تو انہوں نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا, چھری اس کی گردن پر رکھ کر چلا دی. پھر اللہ نے یہ کیا کہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونی چاہیے, اللہ کے مقابلے میں کوئی محبت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی کا ہم ہر سال جو ہے وہ جانور ذبح کر کے اس کی یاد دہانی کرتے ہیں. پھر اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا, اور وہ بتاتا ہے کہ صبر یہ مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ, اللہ کی چاہت حاصل کرنے کا ذریعہ, یعنی وہ اس پر بھی تیار ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو میں اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر تین قوموں کا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے, ان میں حضرت لوط علیہ السلام جن کا زمانہ جو ہے 1860 بی سی کا ہے, اور یہ ڈیڈ سی کے کنارے دو قومیں آباد تھی, عمورہ اور صدوم, ان کی طرف بھیجے گئے. اس قوم کا جرم شرک بھی کرنا تھا اور ہم جنس پرستی بھی ان کا ایک شیوا تھا, تو حضرت لوط علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا لیکن قوم باز نہیں آئی, تو اللہ کا عذاب آیا اور نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تین فرشتے بھیجے گئے, اور قوم رجی چلی آئی. انہوں نے مطالبہ کیا لوط علیہ السلام سے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو, لیکن فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لے کر رات ہی رات میں چلے جائیے اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس قوم پر عذاب آ جائے گا. چنانچہ اس قوم کو اللہ نے اندھا کر دیا, ان پر پتھروں کی بارش ہوئی, ان کی بستیوں کو آسمان تک لے جا کر نیچے پٹک دیا گیا. تو یہ کام ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, عمورہ اور صدوم کی بستیاں. اس کے بعد ذکر آتا ہے اہل مدین کا, یہ ریڈ سی اوپر جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, گلف آف عقبہ اور گلف آف سوئز. تو گلف آف عقبہ کا جو علاقہ ہے اس کے دونوں طرف جو قوم آباد ہے یہ قوم مدین کہلاتی تھی, اور یہ شرک بھی کرتے تھے, ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے. چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان کا زمانہ 1500 بی سی کا ہے. انہوں نے قوم کو بتیرا سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی, تو پھر نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا. تو یہ سارے قصے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون ہوتا ہے, اور یہ کہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آدمی پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ان غلطیوں سے, ان جرائم سے بچائے جس میں سابقہ امتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی. اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ان کا زمانہ 1436 بی سی کا ہے, علاقہ جو موجودہ اب کہیں فلسطین ہے, کنعان کا علاقہ تھا, بلکہ آپ کہیں کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں تو ان کا جو علاقہ تھا کنعان کا علاقہ تھا. یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے حسد کیا, انہیں کنویں میں ڈال دیا, لیکن اللہ نے یہ کنویں میں ڈالنا ان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا مصر کی بادشاہت کا. اور جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے 11 ان کے بھائی تھے ان کے پورے خاندانوں کو جو ہے مصر بلا لیا, اور خود وہ 12ویں بھائی تھے. تو اس طرح بنی اسرائیل کے یہ 12 خاندان جو پہلے کنعان میں رہتے تھے فلسطین, وہ جو ہے مصر میں چلے گئے اور مصر میں بڑا شاہانہ زندگی ان کی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے, ان کے بڑے ٹھاٹ تھے, اور یوسف علیہ السلام کے بعد انہی لوگوں کی حکومت رہی. لیکن پھر وہاں کے جو لوکل قبطی تھے مصری, انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی, بنی اسرائیل کا تختہ الٹ دیا, انہیں غلام بنا لیا, اور مصریوں نے اپنے میں سے ایک کو بادشاہ بنایا, اس کا لقب تھا فرعون. اور فرعون نے پھر ظلم تھا بنی اسرائیل پر, ان سے بیگار کام لیتا تھا. یہ جو ایجپشن پیرامڈز ملتے ہیں اور یہ آپ کہیں کہ فرعون کے جو محلات ہیں, ان سب کی تعمیر میں ان لوگوں نے مزدوری کی ہے بنی اسرائیل, ان کے سینکڑوں لوگ اس مزدوری میں مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان کا زمانہ 1436 ہے, یہ مصر میں پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر میں اللہ نے پال پوس کر انہیں جوان کیا, اور پھر یہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر صحرا سینا میں لے آئے. پھر وہاں اللہ نے بڑے انعامات کیے اس قوم پر. اب یہ مظلوم قوم تھی, غلام رہی تھی, اور ان کے بیٹوں کو فرعون قتل کر دیتا تھا, بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 600,000 لوگ تھے, بعض میں آتا ہے 2,000,000 یعنی 2,000,000 لوگ تھے. اور صحرا میں کیا, شہر میں اگر 600,000 لوگ آ جائیں انہیں دو وقت کھلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان پر بادلوں کا سایہ کیا, دوسرا من و سلوا کی خوراک دی, اور یہ کہ چشمے جاری کر دیے پتھر سے, 12 چشمے کے, ہر قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا. پھر اس سے بڑی دولت تورات کی صورت میں دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور تورات جیسی کتاب دی, اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارو. لیکن ایسی بزدل قوم تھی, انہوں نے صاف جواب دے دیا, کہا فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہا کہ آپ کا رب جان کے لڑیے, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں, جب شہر خالی ہو جائے تو ہمیں بلا لیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے, انہوں نے اس قوم کے لیے بد دعا کی. چنانچہ یہ قوم 40 سال تک صحرا سینا میں بھٹکتی رہی, انہیں یہاں سے نکلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور یہ لوگ بھی جو غلام تھے یہ مرکب گئے. اور صحرا میں جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ جب جوان ہوئے تو انہوں نے وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں پھر قتال کیا اور فلسطین میں داخل ہو گیا. لیکن 12 علیحدہ علیحدہ حکومتیں بنائیں, آپس میں بھی لڑتے تھے, اور وہاں ایک بڑا رومی بادشاہ تھا جالوت, اس سے بھی مقابلہ ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ وقت کے نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام, یہ ذکر قرآن میں بھی آتا ہے سورہ بقرہ میں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 12 قبیلوں میں ایک بادشاہ مقرر کر دیں, تو حضرت تالوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا. حالانکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی امیر پیسے والا سردار وہ بادشاہ بنے, جبکہ حضرت تالوت مالی لحاظ سے کمزور تھے, لیکن اللہ نے انہیں علم دیا تھا اور جسم دیا تھا. پھر حضرت تالوت 70,000 یہودیوں کو لے کر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ نہر اردن پڑتی تھی رستے میں, اور ساتھ ٹیسٹ کیا اپنے لوگوں کا کہ اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا, یا ایک آدھ گھوٹ پی لیں ورنہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. لیکن جب یہ لشکر نہر اردن پر پہنچا تو سب نے ڈٹ کر پانی پیا سوائے 313 کے. انہی لوگوں کو لے کر حضرت تالوت پھر جالوت کے مقابلے میں آیا, اور ایک لڑکا تھا 14-15 سالہ, جالوت ایک بہت بڑا واریئر تھا, سر سے پیر تک جو ہے وہ لوہے میں غرق تھا. اس نے جب چیلنج کیا کہ کون میرا مقابلہ کرتا ہے تو حضرت تالوت کی قوم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا جو سپاہیوں کا سامان اٹھاتا تھا, انہیں پانی وانی پلاتا تھا, وہ آیا, اس نے مقابلہ کیا اور جالوت کو اس نے قتل کر دیا. اس لڑکے کا نام تھا داؤد علیہ السلام. تالوت نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے بادشاہ بنے بنی اسرائیل کے. 40 سال ان کا دور حکومت رہا, تو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنے, اور وہ بھی 40 سال تک حکومت کرتے رہے. اور پھر اللہ نے جو بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی وہ کسی کو نہیں دی, یعنی ان کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا, جنات بھی ان کے تابع تھے, پرندے بھی ان کے تابع تھے. اس لیے حدود نے انہیں ایک ملکہ کا بتایا تھا جو سورج کی پجارن تھی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کا تخت جو ہے اپنے محل میں منگوانے کے لیے بات کی. تو عفریت جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا یہ دربار برخاست کریں میں لے آؤں گا, لیکن وہاں ایک شخص تھا آصف برقیہ اس کا نام آتا ہے, اس نے کہا کہ میں پلک جھپکانے میں وہ تخت لے آؤں گا. وہ لے آیا. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اتنی طاقت اور قوت دی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھر یہود نے ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کہا تھا کہ ہمارا علیحدہ قبلہ ہونا چاہیے, ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہی رہا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قبلہ خانہ کعبہ تھا, لیکن ان کے دور کے آخر میں جو ہے پھر یہود کے لیے ایک علیحدہ قبلہ بنانا شروع کیا گیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر مکمل ہوئی ان کے دور میں. اور ابھی تھوڑا کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا وقت آ گیا. قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر مر گیا تو یہ جنات جو کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنا عصا لے کر اس کے سہارے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کھڑے ہو گئے, ان کی روح قبض کر لی گئی, ان کا جسد مبارک عصا کے سہارے کھڑا رہا, یہاں تک کہ ان کے عصا کو دیمک لگی اور وہ عصا ٹوٹا ہے اور پھر ان کا جسد مبارک نیچے گرا ہے, اور جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو ان کا انتقال ہو چکا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ جو ٹیمپل بنا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ سلیمان ٹیمپل, ہیکل سلیمانی سے کہا گیا. اور پھر یہ گویا خانہ کعبہ کا مقام اسے حاصل ہو گیا یہود کو, اور وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے. کئی انبیاء اس ہیکل میں رہے, اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ اسی ہیکل میں عبادت کرتے رہے. یہاں تک کہ حضرت عمران جو اس ہیکل کے ایک بڑے عالم تھے, وہ بے اولاد تھے, ان کی بیوی حنہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے اولاد ہوگی تو میں اسے ہیکل کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ اللہ نے مراد پوری کی, ان کے ہاں بیٹی ہوئی. سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں واقعہ ہے پورا. انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو سمجھتی تھی بیٹا ہوگا, یہ تو بیٹی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون بچہ اس بچی جیسا ہو سکتا ہے, تو بڑی مبارک بچی ہے. اس کا نام رکھا گیا مریم. مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ, بہت عبادت کرنے والی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے کسی بچی کو وقف کیا گیا, تو انہیں ایک چھوٹا محراب دے دیا گیا. محراب ایک چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں جس میں نفس سے شیطان سے لڑا جاتا ہے, حرب کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں. اور ان کی کفالت میں بھی ہر امام چاہتا تھا کہ بھئی اسے سعادت ملے, لیکن قرآن دازی کی گئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا, اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے. جب کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو بن موسم کے پھل دیکھتے, تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے, تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں دعا کی, انہوں نے کہا کہ جو اللہ مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ زکریا کو بن موسم کے اولاد دے سکتا ہے, کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے, سر کے بال سفید ہو گئے تھے, ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں, اولاد کوئی تھی نہیں. وہیں سے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی. اور یہ 1 BC کا واقعہ ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام تقریباً جو ہے ہم عمر ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اس چھوٹے سے کمرے میں عبادت میں لگی نہیں, وہ کنواری تھیں, انتہائی پاکیزہ تھیں, بہت ہی عبادت گزار تھیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ان کا امتحان لیا اور وہ غسل کے ارادے سے انہوں نے خلوت اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا, وہ ایک مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں, انہوں نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو آپ کو ایک لڑکی کی خوشخبری دینے آیا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیوں ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے. اور پھر حضرت انہوں نے پھونک ماری, حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئی ہیں, تو قوم نے انگلیاں اٹھائیں کہ مریم نہ تو تمہارے والد برے آدمی تھے نہ تمہاری ماں بدکارہ تھی, یہ کہاں سے لے کر آئی ہو یہ بچہ. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو, لوگوں نے کہا بھی یہ چھوٹا بچہ اس سے کیا پوچھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, نبی بنایا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بچپن سے انہیں اللہ نے گویائی کی توفیق دی. پھر بڑے بڑے معجزے دیے, انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت و تبلیغ کی, انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا, لیکن لوگ ان کے دشمن ہو گئے, یہودی ان کی جان کے در پر ہو گئے, اور وہ ایک غار میں روپوش ہو گئے. اور پھر آتا ہے کہ ایک ڈسائپل, یہ جو ہے انجیل برناباس میں لکھا ہے کہ جوڈا اسکاریوٹ, یہ ان کے ڈسائپلز میں سے ایک تھا, اس نے رومی فوجیوں کا اس وقت حکم چلتا تھا فلسطین میں, ان کا قبضہ تھا رومنز کا, تو وہ لے گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش تھے. لیکن انجیل برناباس میں ہے کہ جوڈا اسکاریوٹ کا چہرہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام والا بنا دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو یہودی انہیں قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے, بلکہ اللہ نے انہیں جسم و جان سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا. جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی یعنی رومیوں نے پکڑ لیا، انہیں صلیب پر چڑھا دیا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ انتقال ہو گیا اور 3 دن بعد وہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے. تو یہ ڈفرنس ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ پہلا جو یہ بنا تھا سلیمان ٹیمپل، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل گرایا ہے نبوکت نظر نے، یہ عراق کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور فرسٹ سلیمان ٹیمپل گرا دیا. اور اس وقت اللہ نے بھیجا حضرت عزیر علیہ السلام کو، 100 سال وہ سوتے رہے، انہوں نے کہا یہ شہر کیسے آباد ہوگا، تو اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا. پھر 100 سال بعد وہ شہر آباد ہو گیا، کیونکہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جسے قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، تو اس نے حملہ کیا نبوکت نظر پر، اسے شکست دی اور 600,000 یہودی اس نے قید کیے ہوئے تھے انہیں آزاد کر دیا، یہ واپس گئے. عزیر علیہ السلام وہاں 100 سال بعد اٹھے اور انہوں نے پھر دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اس قوم نے دوبارہ ہیکل بنائے، اسے کہتے ہیں سیکنڈ سلیمان ٹیمپل. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنے طور پر انہوں نے صلیب دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ٹائٹس رومی اور رومن جنرل پومپائی نے یہودیوں کی مار لگائی، ہزاروں کو قتل کیا، انہیں نکال باہر کیا فلسطین سے، اور جو سیکنڈ سلیمان ٹیمپل بنا تھا اسے بھی گرا دیا ٹائٹس رومی نے. اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے یہ دیوار گریا کہتے ہیں. یہ 1970 کی بات ہے. آج ہم 2024 میں، تو تقریباً آپ کہیں کہ 2000 سال پرانی یہ بات ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو گویا صلیب پر چڑھانے کی کوشش میں اللہ نے انہیں دنیا میں یہ سزا دی. اس کے بعد یہ داخل نہیں ہو سکتے تھے فلسطین میں، یہاں تک کہ جو ہے وہ. اور پھر ایک اور مسئلہ یہودیوں کے لیے آیا کہ 300 میں پورا رومن امپائر جو کہ بت پرست تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے والے یہودی تھے، تو اس لیے وہ یہودیوں کے انتہائی دشمن ہو گئے. اور 300 کے بعد جہاں جہاں عیسائیوں کی حکومت رہی ہے وہاں یہودیوں پر بڑا جو ہے وہ مشکل حالات رہے، اور انہیں بڑا جو ہے سزائیں ملتی تھیں، اور گیٹوز میں رہتے تھے، بس کام کرنے شہر میں آ سکتے تھے، باقی باہر ہی رہتے. یہاں تک کہ فلسطین کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 634-35 میں مسلمانوں نے فتح کیا، اور یہ موقع ہے جب پہلی دفعہ جو ہے وہ اجازت ملی یہودیوں کو فلسطین آنے کی. 70 میں نکالے گئے تھے، پھر فلسطین آ نہیں سکتے تھے، لیکن مسلمان کسی کو اس کی مذہبی جو طریقے ان سے نہیں منع کرتا، تو یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ آئیں یہاں اپنی عبادت کریں، لیکن رہنے کی اجازت نہیں تھی، بس عبادت کریں واپس جائیں. پھر یہ 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار 1 ہوئی، اور اس میں یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جرمنی ایک بہت بڑی طاقت بنا تھا، اور اسے ایک یہ خط سوار ہوا تھا کہ چھوٹے ملکوں کو وہ سب قبضہ لے اور دنیا پر قابض ہو جائے. اس کے خلاف ورلڈ کوہلیشن فورسز بنی تھی، جس میں یورپین ممالک بھی تھے، جن میں فرانس تھا اور برطانیہ تھا اور اسی طرح رشیا تھا. اب یہ ڈاکیومنٹس جو ہے تشت اسبام ہوئے کہ پہلے ہی سے بندہ بانٹ ہو گئی تھی، اور ان لوگوں نے مل کر کوہلیشن فورسز نے جرمنی کو شکست دی، اور سلطنت عثمانیہ پر الزام لگایا کہ یہ ان کے ساتھی تھے. تو مسلمانوں کا جو ایک بڑی عظیم سلطنت تھی اس کے بھی حصے بکھرے کر دیے، یورپین قوت وہاں پر آ گئی، اور یہ پورا مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس پہ مختلف یورپی قوتوں کا قبضہ ہو گیا. اسی میں فلسطین پر قبضہ ہو گیا برطانیہ کا، اور 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے تحت ان کے جو ہے برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں سیٹلمنٹس کی اجازت دی، ورنہ 1917 سے پہلے یہودی فلسطین میں جو ہے وہ زمین نہیں خرید سکتے تھے، وہاں نہیں رہ سکتے تھے. اور پھر شروع میں تو انہوں نے پیسے دے کر زمین خریدی ہے، پھر انہوں نے بلڈوز کیا ہے فلسطینی علاقوں کو، اور فلسطینی یہ زیتون اگاتے تھے، زیتون کے باغ ہوتے تھے، تو یہ جو ہے بلڈوز کر دیتے تھے، پورے باغ کو آگ لگا دیتے تھے، وہاں کی بچیوں کو ریپ کرتے تھے اور ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے، اور کہتے تھے گاؤں خالی کرو. اس طرح نے کئی 100 گاؤں جو ہے وہ قبضہ لیے اور وہاں پر اپنے گھر تعمیر کر لیے، اور فلسطینیوں کو پھر جو ہے بالکل دیوار سے لگا دیا. اور 1948 میں پھر اسرائیل نے ایک علیحدہ ریاست کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے پہلے اس کا علاج بنا دیا تھا، 1947 میں پاکستان بن چکا تھا. لیکن اسے اسرائیل کی آزاد گورنمنٹ کو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. ہم جانتے ہیں اسرائیل کے چاروں طرف بڑے بڑے جائنٹ مسلم ممالک ہیں، سیریا ہے اور جارڈن ہے، ادھر پورا مصر ہے، پھر نیچے سعودیہ ہے. तो 1967 में फिर अरबों ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया चारों तरफ से, और ये था कि इसराइल को मार निकालेंगे यहाँ। लेकिन मुसलमान ये नहीं जानते थे या भूल गए थे कि इसराइल के पीछे बरतानिया और अमेरिका खड़ा था, और उन्होंने कुमक की इतनी रेलपेल की, इतने बॉम्ब्स दिए, इतना असला दिया इसराइल को कि मुसलमान चारों तरफ से शिकस्त खा गए। और यहाँ पर भी पाकिस्तान का किरदार आता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स गई है यहाँ से, उसके पायलट्स, उन्होंने फिर वहाँ जहाज गिराए हैं इसराइल के और उनके टैंक्स तबाह किए, फिर वो पीस पर आमादा हुए। और यूएन मुसलमान इस मामले को ले गया, यूएन ने कहा कि फलस्तीन के दो हिस्से होंगे, 55% इलाका जो है यहूद को दे दिया और 45% मुसलमानों को दे दिया, जिसमें गाजा स्ट्रिप भी थी और वेस्ट बैंक भी था और भी इलाके थे। इस तरह ये सेटलमेंट हुआ। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये दोबारा आग खड़ी हो गई, और जो है वो तूफान अलक्सा भी इसलिए किया गया था, अब साल से ऊपर हो गया, 425 दिन हो गए हैं इस जंग को। लेकिन उसमें ये कि इब्राहिम एकॉर्ड के नाम पर मिडिल ईस्ट के मुसलमान ममालों को इस बात पर तैयार कर लिया गया था कि इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, हालांकि अभी तक चंद ममालिक ने एक्सेप्ट किया, वरना मेजॉरिटी जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने इसराइल को कबूल नहीं किया। तो इससे पहले कि ये हो जाता, फलस्तीनियों ने फिर जो है वो एक अटैक किया, और जो है वो उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया के सामने इसराइल का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया। वरना ये पूरी दुनिया से कहते थे कि हम दुनिया के मजलूम तरीन लोग हैं, हिटलर ने हमारे 40 लाख या 60 लाख लोग कत्ल कर दिए और हम तो दर बदर फिर रहे हैं, और ये इतने बड़े बड़े जायंट मुसलमान हमेशा हमें घूरते रहते हैं और ये कभी भी हमें कत्ल कर देंगे, इसलिए हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमारी तरफदारी करो, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई मजलूम नहीं है। लेकिन आज लोगों पर खुल गया है कि सबसे ज्यादा जालिम ये इसराइली हैं, इन्हें ना बच्चे पर रहम आता है ना औरतों पर रहम आता है। और ये जो अभी जो फिगर आ रही होती है ये वो फिगर है जो इसराइल मान रहा है कि हमने इतने फलस्तीनी मारे, वो भी अब 50,000 को पहुंचने वाली है, वरना असल फिगर तो इससे कहीं बढ़कर है। इन्होंने ना घरों को देखा है, ना मस्जिदों को देखा है, ना स्कूलों को छोड़ा है, ना कॉलेजों को बख्शा है, ना अस्पतालों को बख्शा है। ऐसी बड़ी तबाही दुनिया ने शायद देखी ना हो कभी जो इन्होंने की है। और दूसरा ये हुआ है कि जो इनकी हिमायत पूरी दुनिया की तरफ से आती थी वो अब लोगों को जो है वो उनकी आंखें खुली हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह इसराइल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। अमेरिका में भी लोगों को ये बात समझ आई है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन $2 मिलियन में खरीद लिए जाते हैं, और उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि हर साल एक बड़ी रकम जो है वो इसराइल को किस उसमें मदद के लिए अमेरिका दे रहा है। अमेरिका तो खुद बहुत मकरूज मुल्क है, लेकिन उसका आप कहें एक बड़ा चंक उसकी दौलत का वो इसराइल ले रहा है। तो ये सारी हकीकतें जो खुली हैं मुसलमानों के लिए कि काश अल्लाह ताला उस जर्रा बराबर ईमान हमें दे दे जो ईमान इस वक्त फलस्तीनियों और खसूसन फलस्तीनी माओं के दिलों में, यानी वो अपने शोहर को खोई हैं, वो अपने बेटों को खोई हैं, लेकिन उनकी जबान पर हसबुनल्लाह व नियमल वकील यही अल्फाज हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही हमारे लिए जो है किफ़ायत करने वाला, और वो अल्लाह के हर हुक्म पर राजी हैं। और बहादुरी का ये आलम है कि भागने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, हालांकि उनका पानी बंद है, उनका खाना बंद है और रोज बॉम्बिंग हो रही है। यानी किसी ने कहा था कि अमेरिका में तो 9/11 चंद घंटे रहा है और ये फलस्तीन में 9/11 वाला वाकया 24 घंटे है पिछले 400 दिनों से। तो इतनी बड़ी आप देखेंगे बहादुरी, इतनी बर्दाश्त, इतना सब्र, और वो इसलिए कि ये बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का है। तो फलस्तीनी कहते थे कि असल में हम आजाद हैं, पूरी बाकी मुसलमान कौम गुलाम है यहूदियों की। आज उन्होंने साबित किया है कि अगर आदमी हिम्मत करे, और हालांकि वसाइल नहीं है, ये समझा याद था कि 10-15 दिन ही में हम मास खत्म हो जाएगी, लेकिन जब आदमी सब्र करता है और हिम्मत नहीं हारता और तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह की मदद भी साथ होती है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला फलस्तीनियों की कुर्बानी भी कबूल फरमाए और उनसे हमें भी ईमान की जला नसीब फरमाए और तमाम मुसलमानों को मिलकर कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। देखें असल काम करने का ये कि अस्करी मदद की जाए, जाकर उनका हाथ पकड़ा जाए। 57 मुसलमान ममालिक हैं, सब 1-1 लाख फौज भी दें तो 57 लाख फौज तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है हमारे पास, ईमान नाम को नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जबानी बातों से कोई भी रुकने वाला नहीं, इसलिए अमल करना जरूरी है। और अमल कैसे होगा, अल्लाह ने हमें आजाद मुल्क दिया है, आजाद कौम दी है, अल्लाह ताला हमें ईमान की हकीकी दौलत भी दे और मिलकर जो है फिर किसी एक साइजेबल मुल्क में पहले इस्लाम को गालिब करें
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر باقی لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ایک ایسی طاقت بنیں کہ ہم مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کر سکیں، ورنہ صرف آنسو بہا سکتے ہیں اور زبانی کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں، ہم نے یہ پاکستان مانگا بھی اس لیے تھا کہ اس پاکستان میں اسلام کے نظام کو غالب کریں گے اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسلام کا رخ روشن دنیا کے سامنے رکھیں گے. اسلام ایک وہ نظام ہے جس کی دنیا کو تلاش ہے اور یہ ہر ایک کے حقوق ادا کرتا ہے اور ظلم و ستم کو ختم کرتا ہے دنیا سے. اور یہ پہلے بھی جب طالبان کا دور آیا تھا بڑے سیکولر لوگ گئے تھے، وہ متاثر ہو کر آئے تھے کہ بھئی جو امن کا عالم ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اغوانی کرنسی ہماری کرنسی سے کئی گنا اوپر جا چکی ہے، ان کی اکانومی ہماری اکانومی سے بہت بہتر چل رہی ہے، وجہ یہ کہ وہ اسلامی اصولوں پر چلا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.